الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، ہمارے اور آپ کے مخدوم مکرم محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مد اللہ ذلہم العالی بصحت والعافیہ کی طبیعت آج کچھ ناساز ہے، جس کی وجہ سے وہ بیان کے لیے تشریف نہیں لا سکے، تو ان کے حکم کے مطابق دین کی مختصر بات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور بعض دوسری روایات سے بھی اس کے شواہد موجود ہیں، توابع موجود ہیں. اور حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ عزنی و اوجز، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تین چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کی، جو عربی کی تقریباً ایک سطر یا سوا سطر کے اندر آ جاتی ہیں. پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھو، جب تم اپنی نماز کے اندر کھڑے ہوا کرو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم دنیا کو الوداع کہنے والے ہو. دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھو، کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے، کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا، منہ سے ایسی بات مت نکالنا کہ جس سے بعد میں تمہیں معذرت کرنی پڑے. اور تیسری نصیحت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مکمل طور پر نا امید ہو جاؤ. یہ تین نصیحتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابی بھی عجیب تھے، تو وہ تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عزنی واعوجز، کہ یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. اور اس سے بڑی بات معلوم ہوئی کہ جس آدمی کا عمل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک دو باتیں ایسی مل جائیں، دو تین باتیں ایسی مل جائیں کہ جس کو میں پلے باندھ لوں، اس پر عمل کروں، میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ لمبی تقریروں کے عادی تھے، نہ جوش خطابت و فصاحت کے عادی تھے، بلکہ وہ ایسی چیز چاہتے تھے کہ جس پر عمل کر کے ہماری دنیا بھی درست ہو جائے، آخرت بھی درست ہو جائے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا: اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، میری بات ہوتی تو چھوٹی سی ہے لیکن بڑی جامع ہوتی ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی جمع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے تو ایک چھوٹی بات بھی کافی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے عرض کیا کہ عزنی واعجز، کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے۔ تو آپ نے تین نصیحتیں چھوٹی چھوٹی فرمائیں جو ایک سطر اور ڈیڑھ سطر کے اندر آ جاتی ہیں اور آدمی آرام سے اس کو یاد کر سکتا ہے۔ پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم اپنی نماز کے اندر کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم دنیا کو الوداع کہنے والے ہو۔ اب نماز تو ہم سب ہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم سب یہاں مسجد میں جمع ہیں اور نماز ہی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازی بنایا ہے اور نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن نماز نماز کیسے بنے؟ قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ اب یہ نماز کو نماز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے، اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم دنیا کو الوداع کہنے والے ہو۔ فرض کیجئے اگر کسی آدمی کو پتا ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے اور عصر میں میری حاضری نہیں ہو سکے گی اور یہی مجھے میری نماز ہے اور اس کے بعد میرا وقت آ چکا ہے، تو اس وقت میں جو نماز پڑھے گا امام کے پیچھے وہ بڑے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھے گا، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ پھر بعد میں مجھے موقع نہیں ملے گا، یہی کچھ لمحات ہیں جو مجھے میسر ہیں۔ تو اگر آدمی نماز اس طریقے سے پڑھے کہ جیسے میری آخری نماز ہے تو اس کی نماز صحیح معنی میں نماز بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے ہم اور آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اگر امام نے پانچ منٹ یا سات منٹ یا دس منٹ کی نماز پڑھائی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تین منٹ میں بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ آپ امام کے پیچھے ہیں، جب اس نے اللہ اکبر کہا آپ نے بھی اللہ اکبر کہا، جب اس نے سلام پھیرا آپ نے بھی سلام پھیرا، لیکن بیچ میں ہم پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، کوئی اپنے دکان چلا گیا، کوئی اپنے پنڈ چلا گیا، کوئی بازاروں میں پھر رہا ہے، کوئی اپنے محبت کے قصوں میں پھر لفرا ہے، کوئی نفرت لڑائی جھگڑوں کے خیالات دل میں جمع ہوئے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ پانچ منٹ یا سات منٹ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے گزارنے چاہیے تھے اور نماز میں جو خشوع اور خضوع نصیب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی تھوڑی سی احتیاط سے پڑھ لے تو یہ تمام کامیابیوں کی کنجی ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے مؤذن آپ کو زور سے کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مراد یہ کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو نماز میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے دس پندرہ منٹ لگا لو، باقی جتنے تمہارے گھنٹے ہیں سب کام آ جائیں گے، تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے گی، آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا، اٹھارہواں پارہ وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مؤمنین کامیاب ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ جو مومن اپنی نماز میں خشوع خضوع کا خیال رکھتے ہیں ان کی توجہ پرسکون ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے، وہ کامیاب ہیں۔ اور قرآن جب کامیابی کا ذکر کرتا ہے تو صرف آخرت کی کامیابی نہیں، صرف دنیا کی کامیابی نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ تو میرے دوستو ساتھیو، نماز جتنے وقت کی بھی آپ پڑھتے ہیں اتنی وقت پڑھتے رہیں. اگر آپ 5 منٹ کی پڑھتے ہیں 5 منٹ کی پڑھتے رہیں، لیکن وہ 5 منٹ کام میں آنے چاہیے، وہ 5 منٹ آپ کے کیش ہونے چاہیے، وہ 5 منٹ آپ کو وصول ہونے چاہیے، ان 5 منٹ کا آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، ایسا فائدہ جو آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے. تو اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو، جب تم اپنے نماز میں کھڑے ہوا کرو، فصلی صلاۃ مودع، تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے اگلے جمعے کو کون آئے گا، کون نہیں آئے گا، کس کی زندگی باقی ہے، کس کی ختم ہونے والی ہے. اور اگلا جمعہ تو بہت بات کی بات ہے، تو ہمیں تو اگلی نماز کا بھی پکا پتہ نہیں ہے کہ ہم حاضر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. تو جتنا وقت ہم اور آپ نماز میں لگا رہے ہیں، اگر ہم پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رکھیں، نماز کے جو اذکار ہم منہ سے پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ رکھیں، تو وہ نماز نماز بن جائے گی. اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے پڑھیں، مثلا گنتی کر کے پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ. اب یہ جو 3, 5, 7، یہ اس لیے تاکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے اور آپ کی پوری توجہ ان الفاظ کی طرف رہے، سبحان ربی العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی جو بڑا عظمت والا ہے. اب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہماری توجہ اللہ سب سے بڑا ہے. اب آدمی ان چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہیں جن کا ترجمہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، اگر اس کی طرف توجہ رکھے تو جو وقت ہم نماز میں لگا رہے ہیں اس میں کوئی اضافہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، اتنا ہی وقت لگے گا جتنا آپ ہمیشہ لگاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ نماز صحیح معنی میں نماز ہو جائے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ نماز کو نماز بناؤ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے دنیا کو الوداع کہنے والا شخص آخری نماز پڑھتا ہے. دوسری نصیحت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، دیکھو منہ سے کبھی کوئی ایسی بات مت نکالنا کہ جس سے کل کو یعنی بعد میں معذرت کرنی پڑے. یہ بھی عجیب نصیحت ہے اور اس کا تعلق ہے حقوق العباد سے. پہلی جو نصیحت تھی کہ ہر نماز ایسے پڑھو جیسے یہ آخری نماز ہے، تو اس کا تعلق تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ہے. تو جب آپ نے نماز پر نماز بنا لیا اور نماز میں جو آپ نے 10 منٹ لگائے، ان 10 منٹ میں پوری توجہ آپ کی نماز کی طرف رہی، تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق آپ کا درست ہو گیا، پھر عصر میں آپ آئے، آپ نے پھر 10 منٹ ایسے لگا لیے، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پکا اور درست ہو گیا. یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ حقوق العباد سے متعلق ہے کہ دیکھو کبھی منہ سے ایسی بات مت نکالو کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے. کل سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کو گالی دے دی یا اور کوئی ایسی بات کہہ دی، الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا اور آپ اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکے. وہ بیچارہ غریب تھا، کمزور تھا، آپ سے چھوٹا تھا، وہ آپ سے بدلہ نہیں لے سکا، لیکن آخرت میں تو انصاف ہوگا، تو کل پھر آپ آخرت میں معذرتیں کرو گے، لیکن وہ معذرتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں حقوق العباد میں قبول نہیں ہوتی. اور کل سے مراد یہ بھی ہے جو آج کل کے کل اور پرسوں ہوتا ہے. تو آدمی جو بھی بات کرے سو سمجھ کے کرے. اب ہم اندھاندھن کسی کو ڈانٹتے وقت یا کسی سے محبت میں یا کسی سے نفرت میں یا بولتے وقت اندھاندھن ہم بات کرتے چلے جاتے ہیں، بعد میں ہم معذرتیں کرتے ہیں، بھائی وہ جو میں نے کہا تھا اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی، اور بھائی وہ اب جب وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ تم نے پرسوں یہ کہا تھا، آپ کہتے ہیں پھر یا تو آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کہا تھا، تو جھوٹ کا گناہ ہوتا ہے، یا معذرتیں کرتے ہیں. تو آخر یہ معذرتیں کرنا، جھوٹ بولنا، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں اور سوچ سمجھ کے بات کریں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنی ملکیت میں رکھو، اپنے زبان کو اپنی ملکیت میں رکھو، یعنی کسی کے کہنے سننے سے زبان کو مت چلاؤ، بلکہ اپنے فائدے کو دیکھ کر لفظ بولو کہ یہ لفظ درست ہے یا نہیں ہے، اور کل کو مجھے اس سے معذرت تو نہیں کرنی پڑے گی. تو دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی، ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، کبھی کوئی ایسی بات مت کرو جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے. اور عربی کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لہل تیامو، کہ نیزہ کا اگر زخم لگایا جائے وہ تو کچھ عرصے کے بعد بھر جاتا ہے. ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ نہیں بھرتا. بعض اوقات پانچ پانچ سال، دس دس سال تک لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی، تو وہ زخم نہیں بھرتا. اس لیے کبھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو بعد میں آپ کے لیے یا میرے لیے رسوائی کا اور شرمندگی کا باعث بنے. اب یہی نصیحت کہ آدمی سوچ سمجھ کر بات کرے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے، اگر آدمی اس پر عمل کر لے سارے بندوں کے حقوق درست ہو جائیں گے. کیونکہ بیوی سے بھی پھر آپ سوچ سمجھ کے بات کرو گے، بچوں کو بھی سوچ سمجھ کے ڈانٹو گے، دوستوں سے بھی احتیاط سے بات کرو گے کہ بھئی ایسی کوئی بات نہ کروں کہ بعد میں میرے لیے مصیبت بن جائے، میں اس کو پورا نہ کر سکوں یا بعد میں اس سے معذرتیں کرنی پڑے. اللہ تعالیٰ سے بھی معاملہ درست ہو گیا، بندوں سے بھی معاملہ درست ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے معاملہ اس طریقے سے درست ہوا کہ آپ نے ہر نماز آخری نماز کی طرح پڑھی، اور بندوں سے معاملہ اس طرح درست ہو گیا کہ آپ نے اپنی زبان کو قابو میں کر لیا، اور آپ اپنی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جو دوسرا پکڑ لے یا کل کو آپ کو اس سے معذرتیں کرنی پڑے. اب تیسری چیز رہ گئی کہ انسان پرسکون رہے، نفسیاتی مریض نہ بنے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی مخلوق، اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق صحیح ہو گیا، مخلوق سے بھی تعلق صحیح ہو گیا، لیکن اب بے چینی ہے، پریشانی رہتی ہے، آپ کو ٹینشن میں رہتے ہیں. اور یہ تو آج کل کا عام مرض ہے، جس کو دیکھو چنانچہ نفسیاتی ڈاکٹر ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ویسے ڈاکٹر بہت بڑھ رہے ہیں اور نفسیاتی پھر اب ڈاکٹر، نفسیاتی مریض، ہر چوتھا پانچ آدمی نفسیاتی مریض ہوتا ہے. ٹینشن ہے اور یہ ہو گیا اور یہ ڈس آرڈر ہے، فلاں ہے فلاں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت یہ فرمائی، وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، ساتھیوں کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، بڑوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، جس کے پاس جو کچھ ہے اس سے بالکل نا امید ہو جاؤ. وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اور مکمل طور پر نا امید ہو جاؤ اس چیز سے جو لوگوں کے پاس ہے. اب آپ کو پریشانی ہو، لو جی ہم نے بچوں کو اتنا پڑھایا تھا، لکھایا تھا، ہم سوچتے تھے کہ جناب ہماری خدمت کریں گے، اب ایک کینیڈا چلا گیا، ایک امریکہ چلا گیا، ایک اپنی بیوی کو لے کے وہاں چلا گیا، اب آپ پریشان ہو رہے ہیں. ارے بھائی، آپ پریشان تو اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں سے امیدیں لگا رکھی تھیں، آپ نے بیوی سے امیدیں لگا رکھی تھیں، آپ نے پڑوسیوں سے امید لگا رکھی تھی، آپ نے فلاں سے امید لگا رکھی تھی. جتنے لوگوں سے آپ زیادہ امیدیں لگائیں گے اتنا ہی ٹینشن آپ کی بڑھے گی، اس لیے کہ کبھی لوگ آپ کی امیدوں پر پورے نہیں اتریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو جو کچھ کرنا ہے اپنے دست و بازو سے کرنا ہے. اگر پیٹ میں درد ہے وہ خود آپ کو سہنا پڑے گا، اگر آپ کے سر میں درد ہے خود آپ کو سہنا پڑے گا، کوئی دوسرا آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں، کر دے اس کی مہربانی ہے. لیکن آپ دوسروں پر بھروسہ کریں اور دوسروں پر اپنے آپ کو وقف کر دیں کہ بھئی یہ دوسرا میرا کرے گا تو کروں گا. بس یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے. ٹینشن اسی لیے پیدا ہوتی ہے، گھبراہٹ، غصہ اسی لیے، اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس نے وہ کام کیوں نہیں کیا، یہ ایسا کیوں نہیں کر رہا، وہ ایسا کیوں. ارے بھائی تم کس کس کو کہو گے، کس کس تم نا امید ہو جاؤ سب سے، اپنا معاملہ ٹھیک رکھو. اپنا جسم بناؤ، اپنی روح بناؤ، اپنی عبادت ٹھیک کرو، اپنی دنیا بناؤ، اپنی آخرت بناؤ، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور جن جن سے تم امیدیں رکھ رہے ہو انہوں نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ ہیں اور آپ کا پروردگار ہے۔ تو تیسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مکمل نا امید ہو جاؤ، مکمل نا امید ہو جاؤ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑے مشہور ولی اللہ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور حضرت مولانا جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان سب کے شیخ بھی تھے، پیر بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتا دوں، ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس سے تمہیں دنیا اور آخرت کی راحت ملے۔ کہا حضرت ضرور بتا دیجئے۔ فرمایا دیکھو کبھی کسی سے امید مت رکھنا، فرمایا دیکھو کبھی کسی سے امید مت رکھنا، اور پھر اپنے مریدوں سے فرمایا دیکھو مجھ سے بھی امید مت رکھنا، دیکھو مجھ سے بھی امید مت رکھنا۔ شیخ جو ہے وہ اپنے مریدوں کو کی تربیت کر رہا ہے کہ تم مجھ سے امید رکھو گے کہ شیخ یوں کر دے گا، شیخ یوں کر دے گا۔ ارے شیخ تو بندہ ہے، وہ بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ تھوڑی ہے۔ اور دوسروں سے امید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت اس کی طرف دیکھتے رہیں گے، شاید یہ کر دے، شاید یہ دے دے۔ تو یہ دوسروں سے امیدیں لگانا یہ تمام پریشانیوں کی جڑ ہے، اور اگر آدمی دوسروں سے ساری امیدیں ختم کر دے اور سمجھے کہ میں ہوں میرا پروردگار ہے اور جو کچھ کرنا ہے مجھے خود کرنا ہے، دنیا آخرت ٹھیک کرنی ہے تو خود اپنی ٹھیک کرنی ہے، تو پھر آدمی ٹینشن سے، غصے سے، لڑائی سے، جھگڑے سے محفوظ رہتا ہے۔ اب آپ کو نہ بھائیوں سے کوئی امید ہے، نہ بچوں سے کوئی امید، کر سب کر رہے ہیں آپ، سب کا خیال کر رہے ہیں، سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کا خیال نہیں کرتا، تو بھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں ان سے پہلے ہی نا امید تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ نہیں کریں گے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے جو کیا ہے۔ اب آپ نے اللہ کے لیے جو کیا کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کی، بیوی کی خدمت کی، اور جس جس کی خدمت کی اللہ کے لیے کی، اور آپ نے ان سے کوئی امید نہیں رکھی، تو آپ ہمیشہ پرسکون رہیں گے، آپ کو نہ جھنجھلاہٹ ہوگی، نہ غصہ ہوگا، نہ چڑچڑاپن پیدا ہوگا، نہ آپ نفسیاتی مریض بنیں گے۔ تو تین چھوٹی چھوٹی نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ترجمہ پھر سے سن لیجئے۔ ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم دنیا کو الوداع کہہ رہے ہو۔ اگلی نصیحت کی، اور دیکھو ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ اور تیسری نصیحت کی وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے قبضے میں جتنی چیزیں ہیں، لوگوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں، ان سے مکمل طور پر نا امید ہو جاؤ، یعنی ان سے امید مت لگا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی درست ہو سکتا ہے، مخلوق سے بھی درست ہو جائے گا، اور یہ جو ہر وقت کی ٹینشن اور جو گھبراہٹ اور پریشانی رہتی ہے، امید اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔